زبان سے تو اے دوست شہبازیا ہے.
سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف بالله حضرت اقدس صوفی ممتاز احمد صاحب دامت برکات ان کے حکم سے اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں جو الحمدللہ ہمارا سامنا تشریف فرما ہے. اور یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جو ہمارے دادا پیر ہیں. یہ اشعار بھی انہیں کے ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے مبارک مجھے میری ویرانی ہے. صبح سے تو عید است شہباز
شہبازیاں مطلب بتاؤ اس کا. زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں بباطن مگر آ خفاشیاں. شہبازیاں یعنی زبان سے تو پارسائی کے تقویٰ کے بڑے دعوے ہیں لیکن تنہائی میں جب جاتے ہیں تو خفاشیاں, خفاش کہتے ہیں چمگادڑ فارسی میں چمگادڑ. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چمگادڑ جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے ہکتا ہے, جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے پیخانہ کرتا ہے. تو یہ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ اپنی ایمان کا بھی دعویٰ کرے, اپنی نیکی اور پارسائی کا بھی دعویٰ کرے, پھر ساتھ میں گناہ بھی چل رہے ہیں, اندر اندر گناہ بھی چھپے ہوئے ہیں, گناہ کا تقاضا بھی چھپا ہوا ہے, گناہ پسندی, گناہ پسندی, گناہ کرنے کے ارادے. تقاضا ہونا کوئی برا نہیں ہے, تقاضے تو آ جاتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنا برا ہے. لیکن ایک آدمی کا ارادہ ہی نہیں ہے گناہ چھوڑنے کا, تو یہ حضرت اس کا آہ بھر کے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ زبان سے تو بہت نیک بنتے ہیں, ہم نے یہ کیا, ہم یوں کرتے ہیں, ہم یوں کرتے ہیں, لیکن اندر اندر گناہ پسندی کی طبیعت چھپی ہوئی ہے. چھپ چھپ کے گناہ کرنا, توپے بازی کرنا, ہیر پھیر کرنا, غیبتیں کرنا, پیٹ پیچھے برائیاں کرنا, بدگمانی رکھنا, حسد رکھنا, تکبر کرنا, اپنے کو اچھا سمجھنا. تو باطن میں جو ہے ہماری یہ چمگادڑپن ہے کہ جس منہ سے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرتے ہیں, لیکن اسی منہ سے پھر ہم پیخانہ بھی ہکتے ہیں, یعنی کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں. یہ مفہوم ہے اس شعر.
زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں. حقارت سے مت دیکھ ان آسیوں کو, حقارت مت دیکھ ان آسیوں کو کہ توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں.
ایک مرض یہ بیان کیا ہے شعر میں حضرت نے کہ ان میں بہت کم لوگ بچتے ہیں اس گناہ سے, کہ جہاں کسی کو گناہ کرتے دیکھا دل میں حقارت آ گئی, کسی گناہ میں دیکھا، کسی کی داڑھی نہیں ہے دل میں حقارت آ رہی، یا کسی کو کچھ اور، کسی کا لباس ایسا ہے سے حقارت آ گئی، تو فرمایا کہ حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں، گناہگاروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والا اللہ کی نظر میں حقیر، اللہ کے دربار میں ذلیل ہے وہ جو دوسروں کو گناہ کی حالت میں دیکھ کر اس کو حقیر سمجھتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے رحمہ اللہ، گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہیں کرو. اللہ کے بندوں سے نفرت کرنا حرام ہے، ہاں گناہ سے نفرت کرو، کفر سے نفرت کرو، شرک سے نفرت کرو، گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت کرنا حرام ہے. اپنے کو سب سے کم تر سمجھنا فرض ہے، اور اوروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا فرض ہے. اپنے کو سب سے کم تر سمجھو، چاہے سامنے والے کی کیسی بھی حالت ہو، اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نمازوں اور زکات کی ادائیگی اور حج کی ادائیگی اور عمروں کے نوافل، اس کے باوجود خدا کے ہاں ہمارا کوئی ایسا عمل ناپسندیدہ ہو جس کی نحوست سے یہ سارے اعمال سے ہمارے پانی گر جائیں، اور جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، گناہ کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، معلوم نہیں کہ اس کا کوئی ایسا عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر اور وہ اللہ کا درباری ہو جائے. یا آج گناہ کی حالت میں ہے، کل کسی وقت یا ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کا دل اللہ تعالیٰ بدل دے اور وہ سچی توبہ کر کے اللہ والا بن جائے. کسی کے داڑھی نہیں ہے اس کو دیکھ کے حقیر سمجھنا، معلوم نہیں اس نے دل میں ابھی اگر ارادہ کر لیا ہو کہ آج سے میں داڑھی نہیں مڈاؤں گا، ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا، ہمیں کسی کے دل کا حال پتہ ہے؟ اگر اس نے ابھی ارادہ کر لیا کہ یا اللہ اب میں داڑھی نہیں منڈاؤں گا، اب تیرے نبی کے فرمان کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اب تیری چاہت کے خلاف نہیں چلوں گا، تو وہ اللہ کا درباری ہو گیا. توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں، توبہ کرتے ہی بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، درباری ہو جاتا ہے. ہاں اس لیے کسی کو حقیر سمجھنا یہ بھی بڑا مرض ہے ہم لوگوں کے اندر، اور حقیر وہی سمجھتا ہے دوسرے کو جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اور تکبر وہ مرض ہے جس نے شیطان کو بھی، جو کہ اللہ کا درباری تھا، اس کو بھی مردود کرا. تکبر وہ مرض. تو اس شعر میں حضرت یہ فرما رہے ہیں، پھر سے پڑھیے پورا، پھر سے پڑھیے پورا شروع سے. ہاں
زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں، بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں. حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو، حقارت سے مت جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے، جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے، انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں.
پریشانی جو گناہوں سے نہیں بچتے، چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں ہمیں کون دیکھ رہا ہے، نہ شہر دیکھ رہا ہے نہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لاؤ ذرا کچھ دیکھ لیں اسکرین پہ، گندگیاں دیکھ لیں، کرکٹ میچ دیکھ لیں، چلو خبر نامہ دیکھ لیں. کرکٹ میچ کا بھی جنون ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا یہ جو لمحات اللہ نے ہمیں دیے ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے. جن لمحات کو ہم نے کرکٹ میچ دیکھنے میں ضائع کر دیا، خبر نامے دیکھنے میں ضائع کر دیا، اس کا حاصل تو سوچے کہ ہمیں کیا حاصل. اور جب میچ دیکھتے ہیں تو اس میں نامحرم عورتیں بیہودہ لباس میں، لڑکیاں، اور کیا کچھ خرافات نہیں ہوتا، میوزک بھی ہوتی ہے، کانوں میں کانوں میں کانوں سے بھی زنا ہو رہا ہے، آنکھوں سے بھی زنا ہو رہا ہے، پھر پریشان بھی ہیں کہ بھائی کیا معلوم کیا مسئلہ ہے، روزگار نہیں ہے، ایک مصیبت کے بعد پھر مصیبت چلی آ رہی ہے، کیا پریشانی، اللہ کے وعدوں پر ایمان نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایمان، اور بس یہ عارضی لذتیں چاہیے، عارضی شہوتیں اپنی پوری کرنی ہیں۔ اسی طرح خبرنامے میں عورتیں چبا چبا کے اور انداز بنا بنا کے خبریں سناتی ہیں، چٹپٹی خبریں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو خبریں دیکھتے ہیں خالی، بس ٹی وی تو ہے ہمارے گھر میں لیکن بند رہتا ہے، صرف خبریں دیکھتے ہیں، کبھی کرکٹ میچ دیکھ لیتے ہیں، اس میں سارے جو نظارے وہ دکھاتے ہیں، نامحرم عورتوں کو بیہودہ لباس میں، بوش لباس میں سب دیکھ رہے ہیں، حجت بھی بیٹھی لڑکوں کو دیکھ رہی ہیں، چٹیاں پہنے کھلاڑیوں کو دیکھ رہی ہیں، فٹ بال دیکھ رہے ہیں، فٹ بال ہمیں تو بس خالی فٹ بال میچ کا ہمیں شوق ہے، بس شوق تو ہم کوئی ایسی ویسی چیز نہیں دیکھتے ہیں۔ ارے نیکر گھٹنے کھلے ہوئے ہیں، مرد کی سطر ہے ناک سے لے کر گھٹنے تک، چھپانا فرض ہے، کہاں سے جائز ہو گیا، مرد کو دیکھنا بھی ناجائز اور اس کے گھٹنے دیکھ رہے ہیں ناجائز۔ کوئی کہتا ہے بھائی ہمیں تو خالی ریسلنگ دیکھنے، کشتی دیکھتے ہیں بس ہم، اور کچھ نہیں، بڑے ہم پارسا ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے تاجر گزار ہیں، بس ہم تو خالی یہ دیکھتے ہیں، ہم تو خالی آنکھوں کا زنا کر لیتے ہیں، بس کوئی اپنی بات کچھ اور نہیں کرتے ہم، بس آنکھوں کا زنا کر، ذرا کانوں کا زنا کر لیتے ہیں، ذرا بےودا گانے سن لیتے ہیں، ذرا سا یہ کر لیتے ہیں، کرتے کرتے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ باطن میں جو ہے چمگادڑپن ہے، جس منہ سے اللہ کا نام لیتے ہیں اسی منہ سے ہم یہ پیخانہ کھاتے ہیں، گناہوں کا پیخانہ۔
گناہوں کے اسباب سے دور ہوں گے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں، گناہوں کے اسباب سے دور ہوں گے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں۔
بعض لوگوں کے حالات سے بعض اوقات اور تشویش ہو جاتی ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ اتنے عرصے سے تقوا سے رہ رہے ہیں پھر بھی دروازہ نہیں کھلتا، کیا بات ہے، جب تحقیق کرو تو کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو، اور کوئی گناہ نہ ہو تو یہی ایک گناہ کم نہیں ہے کہ اخلاص نہیں، ابھی تجرباتی طور پر تقوا اختیار کر رہے ہیں، تجربے کے طور پہ لاؤ چلو دیکھتے ہیں گناہ چھوڑ کے، اگر معاملہ صحیح چل گیا تو چلائیں گے، نہیں تو پھر اپنی اسی میں واپس پلٹ جائیں گے۔ اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے، یہ نیت نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ تعالی نے ہم پر تقویٰ فرض کیا ہے، بلکہ نیت یہ ہے لاؤ ذرا تجربہ کر کے دیکھیں کہ داڑھی رکھ کے ذرا دیکھ لیتے ہیں، اگر چل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر موڑ لیں گے، پھر چھوٹی کر لیں گے۔ بعض لوگ داڑھی رکھنے کے بعد گھبرا جاتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا فوراً قینچی لگا دی، کسی نے کچھ ذرا باتیں بنا دی، تم کیسے لگ رہے ہو میاں، تم تو مولوی ہو گئے، بس فوراً قینچی لگا دی، ذرا ہم تھوڑے مسٹر بھی ہو جائیں، پھر یہ تقوا تھوڑی، یہ اللہ کے لیے تھوڑی ہوا، یہ تو لوگوں کے لیے ہوا، مخلوق کے لیے ہوا۔ اور بعض لوگ نیت میں سچے نہیں ہوتے، اس لیے بھی ان کا دروازہ نہیں کھلتا، پریشانی ہی پریشانی، مشکلات ہی مشکلات، بے روزگاری ہی بے روزگاری، تنگی ہی تنگی۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہ تقوی اختیار کرو، تقوی کی برکت ہوتی ہے، گناہ سے برکت اٹھ جاتی ہے، اگر کما بھی رہے ہوگا اس سے برکت نہیں ہوگی، پریشانی ہی پریشانی، گناہ سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ پورے کے پورے تقوی اختیار کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے ہمارے وفادار بن جاؤ، آدھے شیطان کے آدھے اللہ رحمان کے نر بنو، بے وفائی مت کرو۔ کوئی آدمی آپ سے تعلقات رکھے، آپ سے دوستی رکھے، اور پھر آپ کے دشمنوں سے بھی ساز باز رکھے، اس کو آپ وفادار کہیں گے؟ وفادار نہیں کہیں گے، بے وفا کہیں گے کہ ظالم میرے ساتھ بھی وفاداری کا دعویٰ کرتا ہے اور میرے دشمنوں سے بھی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے کہیں زیادہ غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ ہمارا نام لیتا ہے اور دشمنوں پہ کام کرتا ہے، غیروں کی نقل کرتا ہے، مشرکین کی نقل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, وستر اللہ و آخو شوارد, داڑیوں کو بڑھاؤ. پہلے فرمایا خالف المشرکین, مشرکین کی مخالفت کرو, مشرکین کی مخالفت کرو, داڑیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو کتراؤ. معلوم ہوا کہ داڑیاں ایک مٹھی سے کم کاٹنا مشرکین کا فعل ہے, مشرکین کا فعل ہے. مسلمان کو دیو نہیں کہتا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کرے, مسلمان کو زیب نہیں دیتا, منافق کو زیب دیتی ہیں یہ باتیں, آدھے ادھر آدھے ادھر. تو معلوم ہوا کہ داڑھی ایک مٹھی سے کم پر کترانا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو جانے دینے کو لوگ تیار ہیں, صحابہ نے جانے دے دی. ایک جان کیا, اگر 100 جان بھی ہوتی تو صحابہ فدا کر دیتے. داڑھی کیا چیز ہے, ایک اشاروں پر جان دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, ایک ایک اشارے پر جان دیتے تھے صحابہ. اور آج بھی اس دور میں ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو اشارے پر جان دینے کو تیار. داڑھی کیا چیز ہے, داڑھی ایک مٹھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے, اور ایک مٹھی سے کم پر کترانا اور منڈانا دونوں حرام ہیں. تینوں طرف سے ایک مٹھی, یہ داڑھی کا بچہ بھی اس کو بھی کترانا حرام ہے, اور یہاں سے جو بازے لوگ نیچے اس طرح کر کے نیچے لے آتے ہیں یہ بھی حرام ہو جائے گا. اگر یہ جبڑے کے نیچے سے آ جائے گا, دو جبڑے جو مل رہے ہیں اس کے درمیان جو آتا ہے, اس کے نچلا حصہ صاف کیا, حرام ہوگا. اب حرام کام کرنے والا اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا. کتنی احادیث ہیں داڑھی کے بارے میں, اور اس کو اگر شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے, وجوب اللحیہ, داڑھی کے واجب ہونے کا ثبوت, کتاب ہے باقاعدہ کہ واجب ہے داڑھی. تو مسلمانوں کے لیے شرم کی بات ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سے شرم آتی ہے ان کو. کافروں جیسی, مشرکین جیسی, ہجڑوں جیسی شکل بنانے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. اب یہ عقل کا فطور ہے, عقل میں فطور ہوتا ہے تو دشمنوں کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت سے ہماری امید ہے نجات کی, ان کے فرمان کی ہم پرخچے اڑا دیتے ہیں, نالی میں بہا دیتے ہیں, گٹر لائن میں بہا دیتے ہیں بال. اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے, قوی ایمان عطا فرمائے.
دوائے دل
دونوں شعر پڑھو, گناہوں سے پرہیز جو نہیں کرتے وہ اللہ بھی, اور اس کے بعد والے.
گناہوں کے اسباب سے دور ہوں گے,
اس سے پہلے والا,
جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے, انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں. گناہوں کے اسباب سے دور ہوں گے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں.
ایک تو گناہ ہے, دوسرا اسباب گناہ. اسباب گناہ وہ ہر وہ ماحول جو گناہ سے قریب کر دے, ہر وہ ماحول. مثلا کہیں شادی بیاہ کا موقع ہے, وہاں مرد عورت ساتھ ساتھ ہیں, نظر تو خراب ہوگی, دل خراب ہوگا, دل برباد ہوگا, ایسے ماحول سے پرہیز کرنا ضروری ہے. لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور, ایسی مجلس میں جانا جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں جائز نہیں جانا. یہ فتویٰ ہے, جہاں پر پتھر برس رہے ہوں, اللہ کے غضب نازل ہو رہا ہو, کہیں پتھر برس رہے ہوں اور کوئی آپ کو دعوت دے, آئیے ذرا ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے, جاؤ بھائی, کوئی بھی نہیں جائے کہ بھائی کیسی بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں, یہاں پتھر برس رہے ہیں. تو جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے کہ جہاں اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے ہم اس میں جانے سے پرہیز کریں کہ بھائی نہیں, ہم بھی اللہ کے غضب کے سائے میں آ جائیں. یہاں تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, جہاں اللہ کی نافرمانی اللہ کا غضب ہوگا. تو ایسی مجلس میں جانا, اسی طرح سے ہاتھ میں بچے بچے کے آج کل اسمارٹ فون ماں باپ بے سوچے سمجھے جلا دیتے ہیں, چلو بھائی بچہ خوش ہو جائے گا. اور بچوں کا کیا حال ہو رہا ہے, بدتمیزی, بد اخلاقی, نافرمانیاں, بغاوت, رشتے مجازی, صحت کی خرابی, اور نامحرموں سے دوستی, اور اس نے مجازی میں پاگل ہونا کہ شادی کریں گے تو ہم اسی سے کریں گے. نہ اخلاق, نہ دین, نہ پردہ. ابھی ایک لڑکا ہمارے پاس آیا, پتہ نہیں کس نے اس کو کہا, وہ سمجھا کہ ہم کو ایسا تعویذ دے دیں گے جیسے وہ ایمپریس مارکیٹ پہ بورڈ لگے ہیں بڑے بڑے کہ ایک رات میں محبوب آپ کے قدموں میں. وہ ہم کو یہی سمجھ کے آیا کہ شاید یہ کوئی ایسا تعویذ دے دیں گے. ہم نے کہا بھائی یہ تمہارا راستہ غلط, یہ تم نے صورت پرستی کا راستہ ہے, صورت پہ تم نے اپنا دل پدا پدا کر دیا. دو دن کے بعد یہی صورت تمہیں پرانی لگنے لگے گی, کالی لگنے لگے گی, چپٹی ناک کی چپٹی دکھائی دینے لگے گی. اس وقت تمہارے اوپر شیطان نے مسمریزم کر دیا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ شیطان حسین شکلیں دکھا کر مسمریزم کر دیتا ہے, ایک آنا حسن کو سولہ آنا کر کے دکھاتا ہے, چمک دمک دکھاتا ہے, پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ہائے یہ میں نے یہ میں کہاں گٹر لائن میں گر پڑا. اب دیکھتا ہے کہ تو اس سے ویسی شکل بھی نہیں, خام و خام ہے, اس میں پھنس گیا. اس کو سمجھایا لیکن یہ رشتے مجازی کا بھوت ایسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ ماشاء اللہ اترتا ہے. نگاہ خراب ہو گئی, دل برباد ہو گیا, زندگی برباد ہو گئی, دنیا بھی تباہ, آخرت بھی تباہ. کوئی ایک چیز تو سالم رہتی. چلو ہم کہتے کہ بھائی تمہاری دنیا بن گئی اس سے, تو تم نے کچھ دیکھ کے اپنی آخرت کو خراب کیا, لیکن دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے. لڑکوں کے ہاتھ میں یہ آ گیا ہے, لڑکیوں کے ہاتھ میں یہ آ گیا ہے, دوستیاں چل رہی ہیں نامہروں میں اور بدماشیاں چل رہی ہیں, ہاتھ سے اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں, قبولتے بھی نہیں ہیں. پھر ہوتا کیا ہے, پھر آخر رسوائی ہاتھ آتے ہیں, رسوائی ہو جاتی ہے, ذلت. جب انسان گناہ سے پرہیز نہیں کرتا اور اصرار کرتا ہے گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے, باز نہیں آتا, سمجھانے سے بھی باز نہیں آتا, پھر ایک دن وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں جب وہ باز نہیں آتا, گناہ نہیں چھوڑتا. میرے شیخ فرماتے تھے رحمہ اللہ, کسی کو دستوں کی بیماری ہے, موشن ہے, موشن موشن پروموشن, پروموشن ہو رہا ہے, موشن میں بھی پروموشن ہو رہے ہیں, ترقی ہو رہی ہے. ایک آ رہا تھا, پھر اب دو آ رہے ہیں, پھر تین آ رہے ہیں, پھر روزانہ چھ دست آ رہے ہیں. لیکن اس ظالم کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ پرہیز کرو, بڑا گوشت نہ کھاؤ, مسالے دار کھانا نہ کھاؤ, تھوڑے دن ہلکا کھانا کھاؤ. لیکن نہیں, اس کی قورمے اور بریانی اور کباب پر ایسا فدا ہے کہ یہ پرہیز نہیں کرتا. پھر ایک دن کیا ہوگا, میرے شیخ فرماتے تھے کہ دسترخوان پر ہی اس کا دست نکل جائے گا سب کے سامنے. یہی گناہوں کے عادی کی مثال ہے, جو گناہوں کو عادتن کرتا ہے, گناہ نہیں چھوڑتا, سمجھانے سے بھی باز نہیں آتا, پھر وہ سب کے سامنے خدا تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ گناہوں کے اسباب میں یہ ایسا ماحول بھی جہاں گناہ کے کام ہو رہے ہوں, ایسے دوستیاں, ایسے رشتے دار جو گناہوں میں ملوث ہیں, بدعتوں میں ملوث ہیں, شرک میں ملوث ہیں, قبروں سے مانگ رہے ہیں اور طرح طرح کی رسومات کر رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان رہے ہیں, بت پرستی کر رہے ہیں, اسی طرح سے یہ موبائل اور یہ کیبل اور بری صحبت, یہ سب کے سب اسباب گناہ ہیں. تو فرمایا کہ اسباب گناہ سے اگر دور ہو گئے, پرہیز کرو گے, کوئی نہیں اس طرف نہیں جانا, ارے موبائل رکھا ہے نہیں بھائی اس کو نہیں استعمال کرنا, یہ سانپ ہے, منقش سانپ ہے, یہ ڈیزائن دار سانپ ہوتا ہے, خوبصورت سانپ دیکھا ہے کبھی آپ لوگوں نے, منقش سانپ بھی ہوتا ہے, بہت خوبصورت دیکھنے میں لگتا ہے, مگر اگر کوئی کہے کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے, لاؤ ذرا اس کو, اس کا ایک بوسہ لے لے, پھر کیا ہوگا, بوسہ لے گا کوئی اس کا کہ بھائی بڑا خوبصورت ہے. تو ہمارے حضرت نے بھی فرمایا کہ اس سے بچو, یہ منقش سانپ, یہ ڈس جائیں گے تم, تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا. تو اس سے دوری اچھی ہے, دور رہو, کیا بڑا کیا چھوٹا, کس وقت شیطان بہکا دے کوئی پتہ نہیں، بڑے بڑوں کو بہکا دیتا ہے، بچے تو پھر ناسمجھ ہوتے ہیں، بڑوں کو بھی بہکا دیتا ہے. شیطان بڑا فنکار ہے، بڑا مکار استاد ہے. تو اس لیے گناہوں کے اسباب سے دور رہو، بہادر مت بنو کہ ہم کو گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. بھائی جی، ہم کو عورتیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں، ہم بڑے پاکسا ہیں، بڑے پاک باز. یہ جھوٹ بات ہے، یہ دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا. اس لیے اگر آسانیاں چاہتے ہو تو گناہوں کے اسباب سے بھی دور رہو. چلو بھائی.
دوائے دل سالکا عشق حق میں،
حق ہے
دوائے دل سالکا عشق حق ہے، دلوں میں بہت گرچہ بیماریاں ہیں. دوائے دل سالکا عشق حق ہے، دلوں میں بہت گرچہ بیماریاں ہیں.
ایک میدان ہے، جنگل ہے، جس میں پودے اگے ہوئے ہیں، خودرو، کانٹے دار جھاڑیاں جو خود ہی اگ جاتی ہیں، اور وہاں پر کھیتی اگانی ہے. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ایک کر کے وہ جھاڑی اکھاڑتا جائے، محنت کرے، مشقت کرے، اس کھود کے جھاڑیاں نکالے، کانٹے نکالے. اب یہاں سے چلنا شروع ہوا وہاں تک، جب وہاں پہنچا تو دیکھا پیچھے سے اور جھاڑیاں اگ گئیں، پھر کیا کرے گا؟ پھر دوبارہ اسی محنت میں لگ جائے گا. تو بیج بونے کا موقع کب آئے گا؟ کھیتی اگانے کا موقع کب آئے گا؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پورے جنگل کو آگ لگا دے، یہاں سے وہاں تک سب جھاڑیاں جل کے خاک ہو گئیں، اور اس کی صفائی کر کے اس میں جو راک ہے وہ بھی کھاد کا کام دیتی ہے، کھاد وہ اس میں ملا کے اس نے بیج بو دیا، کھیتی اگ گئی. کون سا راستہ آسان ہے؟ تمام جھاڑیوں کو آگ لگا. تو عشق حق وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا عشق و محبت، کہ اگر یہ حاصل کر لو تو تمام دل کی تمام بیماریوں کو جلا کر یہ خاک کر. عشق کی خاصیت ہے کہ تمام بیماریاں سے کوئی بیماری دل کی رہ نہیں سکتی، یا تو عشق الہی رہے گا یا بیماریاں رہیں گی. اور عشق الہی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کسی اللہ والے سے تعلق ہو. ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. دودھ ملتا ہے دودھ والے سے، آم ملتا ہے آم والے سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے. تو اللہ ملے گا اللہ والوں سے. اہل محبت، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو اہل محبت کے ساتھ رہو، ان سے تعلق رکھو، اور ان سے مشورے لو، اور ان کے کہنے کے مطابق عمل کرو. چند دن میں خود ہی دنیا بدل جائے گی. مگر اگر یوں ہی بیٹھے رہے، محض بیان سن کے چلے گئے اور نہ کوئی مشورہ لیا، نہ کوئی اپنے حالات کی اطلاع کی، تو کام بنے گا نہیں. اس طرح سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی. اللہ کا عشق و محبت تو حاصل جب ہوگا جب کسی اللہ والے سے صدق دل سے تعلق کرو، اور صدق دل سے اپنے حالات کی اطلاع کرو، اور پھر اس کے مشوروں پر عمل کرو. تب منزل آسان ہوتی ہے، تب اللہ کی طرف راستہ تیزی سے طے ہوتا ہے.
یہ خون تمنا کا انعام دیکھو.
یار وہ شعر دوبارہ تو پڑھا کرو جلدی، ٹرین چل رہی ہے تمہاری تیز. اب تشریح کی ہے نا، اب شعر پڑھو گے تو اب سمجھ میں آئے گا لوگوں کو، نہیں ہے نا؟ تشریح کے بعد اب شعر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا فرمایا ہے.
دوائے دل سالکا عشق حق ہے، دلوں میں بہت گرچہ بیماریاں ہیں.
سالکا، سالک کی جمع ہے، سالک سالہ نہیں ہے، سالک کاف پہ آ گیا. سالہ تو گالی ہے، ہمارے یہاں رشتہ ہے، بیوی کے بھائی کو سالہ کہتے ہیں، بیوی کی بہن کو سالی کہتے ہیں، مگر یہ ہندی زبان سے آیا ہے. وہ تو آئیں گالم گلوچ والے. تو یہاں جو ہم جو بیوی کا باپ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تم نئے نئے ہو نا ابھی انسان. سسر کہتے ہیں نا, سسر گالی ہے ہندی میں, سسرا نہیں کہتے, سسرا سسرا گالی ہے. اصل لفظ ہے خسر, خاص ہے. اب آئندہ سسر نہیں کہنا, خسر ہے کہنا چاہیے, ہاں. اسی طرح بیوی کے جو بہن ہے, اگر اچھے اردو ادب ہے تو اس کو کہتے ہیں خواہر نسبتی, خواہر نسبتی. لیکن مشکل ہے تو تم کہہ دو بھائی بیوی کی بہن, اس میں کیا مشکل ہے, میری بیوی کی بہن. بھائی ہے تو اس کو کیا کہیں گے, کیا کہیں گے اس کو, برادر نسبتی, میرا برادر نسبتی ہے یہ. خالہ گالی ہے. اور اگر یہ مشکل لگتا ہے تو کہہ دو بھائی میری بیوی کا بھائی ہے, بچوں کا ماموں ہے, چلو اور آسان ہو گیا. تو لیکن سالہ کہنا اصل میں گالی ہے, لیکن ہمارے رواج میں آ گیا اس لیے کسی کو گالی نہیں لگتا. یہ تو یہ سالہ نہیں ہے, سالک. سین الف زبر سا لام اور کاف, سالک. اور سالکاں اس کی جمع ہے. تو سالک کے کیا معنی ہے, راستہ چلنے والا. سالک کے کیا معنی, راستہ چلنے والا. اور یہ کون سا راستہ ہے, اللہ کا راستہ. ہر ایمان والا اللہ کا راستہ چل سالک ہے. ایمان اس کو اللہ کی طرف کھینچے لیے جا رہا ہے, جنت کی طرف کھینچے لیے جا رہا ہے. ہر لمحہ ایمان والا جنت کی طرف بڑھ رہا ہے. اور کافر, کافر کہاں بڑھ رہا ہے, دوزخ کی طرف ہر لمحہ. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جن کا راستہ جنت کی طرف ہوتا ہے, ان کا بڑھاپا آتا ہے تو ان کے چہروں پہ بشاشت اور نور اور روشنی معلوم ہوتی ہے, چہرہ کھل جاتا ہے. اور جن کی منزل دوزخ ہوتی ہے, ان کا چہرہ بجھنے لگتا ہے اور ان کے چہرے پہ نوسر ٹپکتی ہے, پھٹکار ہوتی ہے ان کے چہرے پہ, اس لیے کہ ان کی منزل دوزخ ہے. بالکل اسی طرح کہ جیسے کسی باغ کی طرف آدمی سفر کر رہا ہے, کہیں نہر بھی ہے, دریا ہے, جیسے جیسے باغ کے قریب پہنچتا ہے, پانی کے قریب پہنچتا ہے, وہاں کی شگفتہ ہوائیں آتی ہیں, چہرہ کھلنے لگتا ہے. اور اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہے کسی ایسے جنگل کی طرف جہاں آگ لگی ہوئی ہے, وہاں کا دھواں, وہاں کی حرارت, تپش, جیسے جیسے اس طرف بڑھتا ہے اس کی تپش اور اس کی حرارت اور اس کا دھواں جو ہے اس کے چہرہ کالا کرتا ہے. تو کافروں کا انجام اور منزل دوزخ. اس لیے کافروں کا بڑھاپا دیکھو, چہرے پہ نوسر ٹپکتی ہے, پھٹکار برستی ہے. اور اللہ والوں کے چہرے پر کیسا نور ہوتا ہے, دیکھ کے فدا ہونے کو دل چاہتا ہے, کیونکہ ان کی منزل جنت ہے. تو اس لیے یہ کیا پڑھا تھا, ہاں, دوائے دلے سالکان. یعنی میں یہ بتا رہا تھا کہ ہر ایمان والا اپنے ایمان کی برکت سے جنت ہی کی طرف جا رہا ہے. اگر وہ گناہ گار بھی ہے تو ایک گناہوں کی سزا بھگت کے پھر آخر کہاں جائے گا, جنت میں انشاءاللہ تعالی, اللہ کے فضل سے. تو اصل منزل کون سی ہے, آخری منزل جنت ہے. اور جو اگر گناہ چھوڑ دے, توبہ اور استغفار کر لے, پورا پورا اللہ کا وفادار بن کے دنیا میں بھی رہے اور آخرت میں بھی رہے, سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ. یہ زیادہ راستہ اچھا ہے نا, کہ ہم کامل اللہ کے فرما بردار ہو جائیں, تینوں طرف سے ایک مٹھی ڈالے رکھیں, اور ٹخنوں کو چلتے وقت اور کھڑے ہوتے وقت ٹخنوں کو کھلا رکھیں مردوں کے لیے, اور نگاہ کی حفاظت رکھیں, اور دل کی بھی حفاظت رکھیں, ہو گئے اللہ والے انشاءاللہ, زبان کی بھی حفاظت رکھیں. تو ان میں, ان اعمال میں یہ تاثیر ہے, یہ سارے چار اعمال پر پورا دین نہیں ہے, بلکہ ان چار اعمال کی تاثیر ایسی ہے کہ جو شخص یہ چار اعمال کر لے گا اللہ کا ولی ہو جائے گا. ہر گناہ سے اس کو نفرت پیدا ہو جائے گی, گناہ چھوڑنے کی فکر پیدا ہو جائے گی, داعیہ پیدا ہو جائے گا, اس میں شرم و حیا پیدا ہو جائے گی. شرم و حیا, آنکھ اٹھاتے وقت شرم آئے گی اس کو کہ میں کہاں دیکھ رہا ہوں. اگر یہی میری بیٹی ہو اور دوسرا اس کو نظر سے دیکھ رہا ہو, میں اس کی جان نہیں لے لوں گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک شیر آیا, میرے دل, یعنی ایک, انہوں نے بتایا کہ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں بدنگاہی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں, لیکن میں یہ سوچ کر کانپ جاتا ہوں کہ اگر یہ میری بیٹی ہوں تو. تو بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب, بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب, اپنی بیٹی کا خیال آیا تو میں کانپ گیا. اگر میری بیٹی کو کوئی اس طرح دیکھے پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ہماری مائیں بیٹیاں نہیں ہیں، پھر ہم ان کو کیوں دیکھیں؟ اللہ نے منع کیا ان کو دیکھیں. محرم رشتوں کو دیکھو، ماں کو دیکھو، باپ کو دیکھو، بھائی بہن کو دیکھو، کوئی منع نہیں. جائز مناظر کو دیکھو، کوئی منع نہیں، لیکن بدنگاہی مت کرو. تو ان چار اعمال میں ایسی تاثیر ہے کہ شرم و حیا پیدا ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں شرم و حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، ایمان نہیں ہے اس میں، جس میں ایمان ہے اس میں شرم و حیا ہے. اور فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم میں حیا ہی نہ رہی تو پھر جو چاہو کرو. یعنی حیا ختم تو پھر انسانیت ہی ختم ہو گئی، انسانیت ختم ہو جائے گی، پھر وہ ہر کام کر ڈالے گا. اللہ تعالی ہم سب کو شرم و حیا عطا فرمائے. چلیے، تو دوائے دل صالح کا عشق حق ہے، یعنی اللہ کا راستہ چلنے والوں کے لیے دوا کیا ہے، دل کی دوا کیا ہے؟ عشق حق حاصل کر لو، عشق حق حاصل کر لو، جستجو کرو، جد و جہد کرو، ساری بیماریاں جاتی رہیں گی. عشق آ گئے اللہ کا، سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی.
دوائے دل سالکا عشق حق ہے، دلوں میں بہت گرچہ بیماریاں ہیں، یہ خون تمنا کا انعام دیکھو، جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں، یہ خون تمنا کا انعام دیکھو، جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں.
یعنی جو آدمی اللہ کے لیے اپنے دل کو اپنی ناجائز خواہشات سے ویران کرتا ہے، ناجائز خواہشات سے ویران کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ کہیں زلزلہ آ جاتا ہے خدا نخواستہ، سب آبادی برباد ہو جاتی ہے کہ نہیں، مکانات گر جاتے ہیں، تہ و بالا ہو جاتی ہے وہ بستی. پھر آج کل کی حکومت نہیں، پہلے کے بادشاہ اعلان کرتے تھے کہ اس علاقے کی تعمیر حکومت کے ذمہ ہے، ہم خود کریں گے. آج کل تو کسی کو کسی کی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مرتے ہیں مرتے رہے. لیکن جو عادل بادشاہ حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ آفت زدہ علاقہ ہے، آفت زدہ علاقہ ہے، اس کی تعمیر حکومت خود کرے گی. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ دل جو ہے نا، اس میں جو آدمی اس دل کو ناجائز خواہشات سے ویران کرتا ہے، ایک بھی ناجائز خواہش کو پورا نہیں کرتا، اللہ کے لیے اس دل کو توڑتا ہے، ویران کرتا ہے، حرام لذتوں سے ویران کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس دل کی تعمیر فرماتے ہیں، اپنے دست مبارک سے تعمیر ہو. اس کو حضرت نے اس شعر میں بیان کیا، مبارک مجھے میری ویرانیاں.
یہ خون تمنا کا انعام دیکھو، جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں، فدا ان کی مرضی پہ اپنی رضا کر، فدا ان کی مرضی پہ اپنی رضا کر، فقیری میں دیکھے گا سلطانیاں ہے، فقیری میں دیکھے گا سلطانیاں ہے، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں.
جس دل کی تعمیر، جس دل کی تعمیر اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے کر، اس کا کیا پوچھتے ہیں؟ اس کے قرب کا، اس کی کیفیت کا کیا حال پوچھتے ہوں گے، کیا حال ہوگا اس کا؟ ذرا اپنے دل کو اللہ کے لیے توڑ کے دیکھیں. داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، ذرا ہمت کرو، داڑھی رکھو، لوگوں کی باتیں سنو، دل ٹوٹے گا نا، ذرا دل توڑ کے تو دیکھو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، ہاں شکست خون آرزو بھی کر کے مقام قرب دے، ہاں شکست خون آرزو کا بھی مقام قرب دے. میرے عزیزوں، نفلی عبادات سے جو ترقی اللہ کے راستے میں ہوتی ہے نا، تہجد پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے، اللہ اللہ کرنے سے، ایک گناہ کو چھوڑنے سے اس سے کروڑ گنا زیادہ ترقی ہوتی ہے. گناہ کو چھوڑنا، ایک کام نہ کرنا، کام نہ کرنا اور زبردست مزدوری لے لینا. آپ لوگ ماشاءاللہ زیادہ تر فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آج تک کوئی فیکٹری مالک ایسا ملا آپ کو کہ آرام سے بیٹھے رہو پیسہ ہم دیں گے؟ کوئی ایسا پاگل ملا آپ کو؟ مگر خدا کا رحمان الرحیم ایسی ذات ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے جو کام منع کیے مت کرو، مجھ سے مزدوری لے لو، آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، مزدوری لے لو. ایسا کریم مالک ہے. ذرا اپنے دل کو ہم توڑ کے دیکھیں اللہ کے لیے. تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، مانا کہ تہجد گزاری میں بڑے لذت آتی ہے، تلاوت میں لذت آتی ہے، اللہ اللہ کرنے میں لذت آتی ہے، لیکن ذرا اپنا دل توڑ کے بھی تو دیکھو کہ اس میں کیا ملتا ہے. ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دے. سر فروشی، جان فروشی، دل فروشی، سب صحیح دعوے ہیں ہمارے پاس کہ ہم سر فروش ہیں، ابھی ہم سر جان دے دیں گے اللہ کے راستے میں. سر فروشی، جان فروشی، دل فروشی، سب صحیح. پی کے خون آرزو، پھر کیف جام قرب دیکھ. اللہ کے قرب کا جام پی کے دیکھو، ذرا خون آرزو کرو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل کا خون پینا، ناجائز آرزوؤں کا خون پینا فرض ہے، حالانکہ خون پینا حرام ہے، خون پینا حرام ہے، لیکن اپنے ناجائز آرزوؤں کا خون پینا فرض ہے. ذرا یہ کام کر کے دیکھو کہ دل میں کیا خوشی، کیا مسرت اور کیا سکون حاصل ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی وہ سکون حاصل نہیں، مال دولت کے باوجود، سلطنت کے باوجود، نوکر شاہی کے باوجود، محلوں کے باوجود کتنے پریشان رہتے ہیں، وہ معذب رہتے ہیں، ہر وقت اپوزیشن کا ڈنڈا ان کے تحت کے نیچے رہتا ہے، کب کرسی کا گر جائے ہماری. لیکن اللہ والوں کے پاس جا کے ذرا دیکھو تو کتنے سکون سے ہوتے ہیں، چٹائی پہ ہوتے ہیں، چٹنی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن بالکل سکون سے رہتے ہیں. اس لیے کیا حکمران، حکومت دینے والے احکم الحاکمین کو راضی کیا ہوا ہے، بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے کو راضی کیا ہوا ہے، پھر چٹائی پر ان کی بادشاہت ہوتی ہے. چلو بھائی،
تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا، جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا، اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہیں، اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہیں، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں.
جیسی قربانی دو گے اللہ کے راستے میں، ویسی ان کی مہربانیاں. جتنی کوشش کرو گے اللہ کے راستے میں، ویسے ہی ان کی مدد آئے گی، ویسی مہربانیاں.
تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہے، زباں سے ہے تو اے دوست شہبازیاں ہیں، بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں، بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں۔
آپ آئیے، آئیے، ادھر سے آ جائیے۔ مشکل راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ مشکل میں پڑھنے کا شوق ہے کیا؟ یہ آسان نہیں تھا۔ آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح کیسے کیا؟ مختصرا کوئی رسومات وغیرہ کی یا نہیں کی؟ جو حال ہے وہ بتائیے۔ پچھلے ہفتے ان کے بیٹے کا نکاح ہوا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ابھی پچھلے ہفتے میں میرے بیٹے کا نکاح ہوا تھا، اور تمام امور سنت کے موافق انجام دینے کی کوشش کی۔ ابتدان میری اہلیہ نے جا کر بچی کو دیکھا، انہیں پسند آئی، اور پھر میں جا کر خود بچی کے والد سے بات کی۔ صرف ہم دو یا تین بندے گئے تھے، اور وہاں سے منظوری کے بعد بات چیت یہ طے پائی کہ بارات نہیں جائیں گے، لڑکی والے خود بچی کو پہنچا دیں گے نکاح کے ایک دن کے بعد یا نکاح والے دن۔ تو ہم نے کسی مجبوری کی وجہ سے نکاح والے دن رخصتی لینا مناسب نہیں سمجھا، تو انہوں نے اپنے سہولت کے موافق نکاح کے ایک دن کے بعد دوسرے دن بیٹی ہمارے گھر میں پہنچا گئے، اور نہ ہی اس شادی کے دوران کسی قسم کے جہیز کی بات چیت ہوئی، اور نہ ہی کسی قسم کے لین دین، نہ ہی کسی قسم کے تقاضے ڈیمانڈ ہوئے۔ الحمدللہ بہت ہی سہولت کے ساتھ یہ کام ہو گیا۔ البتہ ہماری طرف سے کوئی بارات نہیں گئی، بلکہ لڑکی والوں نے، دلہن والوں نے خود ہی اپنے ٹائم اور سہولت کے ساتھ اپنی بیٹی ہمارے گھر پہ پہنچا گئے۔ البتہ جب ہم نے دوسرے دن پروگرام کیا، تو ہم نے ان لڑکی والوں کے لیے بطور مہمان نوازی کے کچھ اہتمام کیا تھا، اور نہ ہی ولیمے کے حوالے سے کوئی بڑا پروگرام کیا، نہ گلی میں اور نہ ہی حال میں، اپنے ہی گھر میں خاص خاص رشتے داروں کو بلا کر مختصر سا پروگرام کر کے ہم نے یہ کام انجام دیا، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں، صرف اور صرف میرے شیخ کے برکت اور فضل سے یہ سب کچھ کام ہوا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی امید ہے کہ ایسے موقع پر ہم انشاءاللہ اپنے شیخ کے مشورے کے ساتھ سنت کے موافق عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے۔
لوگوں نے کوئی آپ کو پتا سنائی؟
الحمدللہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ یا ہمارے اوپر نہ کسی نے کوئی تان تشنی کی، نہ الزام دیا، اور جس نے بھی سنا بلکہ یہی کہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا، اور ہمیں بھی بڑی سہولت حاصل ہوئی، اور کسی قسم کے ہمیں رشتہ داروں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ملی۔ نہیں، الحمدللہ ہم نے نکاح والے دن بھی اور رخصتی والے دن بھی کوئی بڑے کھانے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔
لڑکی والوں نے کوئی بڑا بھاری کھانا کھلایا لوگوں کو رخصتی کے وقت؟
نہیں، لڑکی والوں نے بھی کوئی بڑے کھانے کا اہتمام نہیں کیا، اور نہ ہی ہم وہاں پہ بارات کے طور پر گئے۔
کوئی ٹینٹ وغیرہ لگایا، کوئی کلب وغیرہ بک کرایا تھا لڑکی والوں نے؟ لڑکی والوں نے کوئی کلب وغیرہ کوئی بک کرایا تھا دعوت کے لیے بڑا؟
نہیں نہیں، الحمدللہ لڑکی والوں نے بھی کوئی خاص کسی قسم کے نہ رسم انجام دیا ہے، اور نہ ہی کوئی بڑا پروگرام کیا، نہ ہال نہ گلی میں۔ انہوں نے بھی صرف اپنے خاص خاص رشتہ داروں کو، جیسے بیٹی ہو گئے، داماد ہو گئے، بیٹے ہو گئے، انہی لوگوں کو بلا کر اپنے گھر میں مختصر سا اہتمام کیا ہوگا۔
گھر کے اندر ہی؟
گھر کے اندر ہی کیا ہے
بس۔ اور کوئی بٹ سفر آپ نے سینیا بھر کے سامان بھیجا وہاں سے یا وہاں سے آیا کوئی؟
الحمدللہ بارات لڑکی کے رخصتی والے دن یا اس سے پہلے ہم نے رسم کے طور پر لڑکی کے گھر میں نہ کوئی مٹائی بھیجا اور نہ کسی چیز کا اہتمام کیا اور نہ ہی لڑکی والوں کی طرف سے کسی قسم کے ہدایے وغیرہ کا اہتمام کیا ہے. البتہ جب ہم یعنی رشتے ناطے جوڑنے کے لیے جا رہے تھے اسے ہم نے صرف اہتمام یہ کیا تھوڑے سے ہم مٹھائی لے کے گئے تھے مہمانوں کے لیے مٹھائی لے کے گئے.
ہاں وہ جب پیغام لے کے گئے تھے جب ایک یا تقسیم کیے تھے بہت سارے
تھوڑے سے
تھوڑی سی مٹھائی لے گئے
تھوڑے سے جو صرف گھر کے اندر کے
اثرات. دیکھو یہ بھی انسان ہیں اسی دنیا میں رہتے ہیں اسی ماحول میں رہتے ہیں اسی معاشرے میں رہتے ہیں تو کتنی آسانی ہوئی پوچھو ان سے کتنے سکون سے ہیں یہ. وہ اس کی تقلید کریں گے انشاءاللہ تعالی سنت کے مطابق شادی کریں بھائی بہن ہوں بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں سنت کے مطابق اللہ اور رسول کو خوش بھی کریں گے اور برکت بھی ہوگی. حدیث پاک میں ہے کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ سب سے کم خرچ. لوگ تو قرضے لے لے کے مر جا رہے ہیں ایک بیٹی ہیں دو بیٹی ہیں قرضے لے لے کے اور گویا وہ ایک صاحب ہے ہمارے دوست وہ کہتے ہیں کہ آج کل مارکیٹ یہ چل رہی ہے 6 لاکھ کی مارکیٹ چل رہی ہے 10 لاکھ کی مارکیٹ چل رہی ہے نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک. یہ بیٹیاں ہیں مارکیٹوں میں بک رہی ہیں ہماری بیٹیاں پیسوں سے بک رہی ہیں. دین جہاں نہیں ہوتا وہاں یہی ہوتا بیٹیوں کی مارکیٹ لگ رہی ہے مارکیٹ انا للہ و انا الیہ. جہاں دین نہیں ہے وہاں یہ ہوا. دین کو اختیار کرو اللہ اور رسول کو راضی کرو برکت ہی برکت آئے گی. برکت چاہیے نوسط چاہیے پٹاخے آتش بازیاں گانے موویاں اور کتنی خرافات ہیں بری جا رہی ہے بری آ رہی ہے مہندی کے میں اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں اوٹل میں اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں باراتیں نکل رہی ہیں اور دولہا کو تنگ کر رہے ہیں راستے میں روک لیا جانے نہیں دے رہے. یہ سب ہندوؤں کی رسمیں تکلیف ہی تکلیف ہے خرچ ہی خرچ ہے اس میں تنگی ہی تنگی ہے. اور اللہ رسول کے راستہ اختیار کرو آسانی ہی آسانی صاف ستھرا کام کرو سکون سے رہو سکون سے جیو. کوئی رات بھر رت جگا ہوا آپ کے یہاں راتوں کو جاگے آپ لوگ؟
ہم نہ تو راتوں کو جاگے ہیں نہ دن میں باغے دوڑے ہیں الحمدللہ. ہم ان ایام میں ہمیشہ اکثر کوشش کیا کہ ہم 10 بجے سے پہلے پہلے بستر پہ چلے جائیں.
اب لوگ راتوں کو دولہا اور دلہن کو سونے نہیں دیتے ہیں گھسے رہتے ہیں زبردستی گھر میں نکالو تو نکلتے نہیں ہیں. اتنے پیسے لاؤ فلاں چیز کے پیسے لاؤ جوتا چھپا دیا اس کے پیسے لاؤ سب ہندوؤں کی رسمیں سب ہندوؤں کی اور آپ خراب کر دیں. سویرے فراغت ہو جائے مہمان چلے جائیں سکون سے جو ہے وہ کام کرو سب کریں گے انشاءاللہ لوگوں کو متوجہ بھی کریں گے جو فارغ ہو گئے وہ لوگوں کو متوجہ کریں. اچھا بس بیٹھ جائیے جزاک اللہ. یہ موبائلوں میں ایک خطرناک فتنہ ایک نہیں فتنے تو بے شمار ہیں لیکن عقائد کی خرابی کا فتنہ سب سے خطرناک ہے. عقائد کی خرابی اس میں مختلف تنظیمیں مختلف بدماش جنہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں بھیز بھر لیا ہے مختلف بدماش ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور جو لوگ اولیاء اللہ کی صحبتوں سے دور رہتے ہیں علماء سے دور رہتے ہیں اور دین کی سمجھ نہیں ہے بہت زیادہ تعداد میں ان کا شکار ہوا ہے. سب سے خطرناک فتنہ اس لیے ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہو گیا تو ہمیشہ کی جہنم ہے سمجھ لو. عقیدے کے مقابلے میں گناہ بھی ہلکی چیز گناہ ہلکی چیز گناہ بہت بری چیز ہے لیکن عقیدے کے مقابلے میں گناہ بھی ہلکی چیز. عقیدہ خراب ہو گیا تو جہنم ہی جہنم ہے ہمیشہ. اس لیے اس موبائل سے بہت دور رہو. کسی کی شدید ضرورت ہو جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا روٹی نہیں کھا سکتا نوکری پہ وہ نہیں رکھا جا رہا کہ جب تک نہیں ہوگا تو ہم نہیں کر تمہیں نہیں رکھیں گے یا تم نہیں رکھو گے تو ہم نوکری سے نکال دیں گے ایسی مجبوری میں تو رکھ لے. اور اس سے ضرورت کے درجے میں کام لے لے، اس کے بعد اس کو تالا لگا کے رکھ دے، ورنہ بڑا سخت فتنہ ہے. ایک مہم یہ بھی چل رہی ہے کہ لوگوں کو علماء سے متنفر کیا جائے، دون دین سے دور کیا جائے کسی طرح. لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ خود نکاح پڑھانا سیکھیں، خود نماز جنازہ پڑھانا سیکھیں، اور خود جو ہے وہ آپ یہ کام کرنے، آپ مولوی پروفیشن سے نکلیں، مولوی پروفیشن. ارے بھائی یہ کوئی آپ کا پیشہ ہے؟ اس کو پیشہ کہتے ہیں مولویت؟ آپ نے کبھی کسی کو روکا کہ تم مولوی نہیں بننا، صرف ہم ہی اقدار ہیں مولوی بننے؟ کبھی روکا کسی کو؟ آپ تو مدرسہ کھولے بیٹھے ہیں یا آؤ بھائی علم دین حاصل کر لو. ان کی مہم یہ چل رہی ہے کہ لوگوں کو علماء سے متنفر کریں، جیسے علماء جو ہے وہ ٹھیکیدار ہیں، قبضہ گروپ ہیں، کسی کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے. ارے میں نے کہا بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عالم علماء ہیں ان سے زیادہ آپ اچھی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ بیٹا جو ہے باپ کا جنازہ جس دل سے پڑھائے گا وہ مولوی نہیں پڑھا سکتا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ڈھونڈتے ہیں، ہم تو اپنے کو گناہگار سمجھتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی بزرگ اللہ والا اچھا بڑا عالم ہمارے باپ کا جنازہ پڑھا دے. اپنے جنازے کے لیے بھی ہم بولو، ذرا دل سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اپنے باپ کا جنازہ اگر پڑھانا ہو، اللہ نہ کرے وہ تو جنازہ ہی نکال رہے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے، پہلے ہی سے تیاری کر رہے ہیں کہ باپ تمہارا مرنے والا ہے، جنازے کی نماز پڑھنا سیکھ لو. تم سیکھنے کو کون منع کر رہا ہے؟ مگر سیکھو تو صحیح، ہر آدمی سیکھے، دین سیکھے. علم دین کی کتنی بزرگی آئی ہے، اس کی کتنی فضیلت آئی ہے. علماء تو بتا رہے ہیں کہ آؤ علم حاصل کرو، تم بھی مولوی بن جاؤ، تم بھی مولوی بن جاؤ، مگر وہ ایسا تاثر دے رہے ہیں جیسے علماء کوئی قبضہ گروپ ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم سے ہی پڑھائی رہے ہیں. آپ نے کبھی کسی کو، کسی کا انتقال ہوا، اس کی اولاد کو کہا کہ جنازہ مجھ سے ہی پڑھوانا؟ آپ نے کبھی کہا؟ اور کوئی عالم ہے یہاں کسی نے کہا؟ وہ عجیب، یہ سازشی لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں علماء سے نفرت ڈال رہے ہیں، دین سے نفرت ڈال رہے ہیں. بدماش لوگ ہیں، بدماش، یہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا، تو صحابہ اپنے جنازے خود پڑھاتے تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے تھے تاکہ ہمارا جنازہ ایسی شخصیت پڑھائے انہیں نبی پڑھائے. اسی طرح جب تابعی تھے تو تابعی اپنے رشتے داروں کا جنازہ خود پڑھاتے تھے کہ کسی صحابی سے پڑھوانا پسند کرتے تھے. تو ہم بھی کسی بزرگ عالم سے پڑھانا پسند کرتے ہیں یا خود پڑھانا پسند کریں؟ بیٹا پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں مولانا صاحب آپ پڑھائیے. نکاح پڑھوانا ہے چٹمنڈے سے پڑھواتے ہو کہ داڑھی والے کو دیکھتے ہو؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ جینس پہنے ہوئے ہیں، ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے اور لڑکا یوں کر کے ٹانگے چیر کے نماز پڑھا رہا ہے باپ کی، تو یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں، یہ بیٹا خود پڑھا رہا ہے. پڑھاؤ مگر اپنا رنگ تو ٹھیک کرو، اپنا حال حلیہ تو ٹھیک کرو، اپنے تقویٰ تو اختیار کرو، پھر بے شک تم اپنے باپ کا جس کا چاہے جنازہ پڑھاؤ. یہ آج کل یہ مہم چل رہی ہے علماء سے نفرت ڈالنے والی، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، بڑی خطرناک یہ چل رہی ہے مہم، سازش ہے. لہذا پھر کہتا ہوں کہ موبائل، یہ جو اسمارٹ فون ہے، اس سے لاکھوں فتنے ہیں، لاکھوں، اس سے بہت بچ کے رہنا چاہیے، اور خاص طور سے اپنی اولاد کو بچانا چاہیے. اس کی وجہ سے گھروں کو آگ لگ رہی ہے. اگر جہاں ضرورت ہے شدید، اگر بچے کو بھی دلانا ہے، ضرورت شدید ہے، پڑھانا ہے، پڑھائی اس کے بغیر نہیں، جو ایڈوانس اسکول ہیں اس میں اس کے بغیر پڑھائی نہیں ہوتی، تو اس کی سب نگرانی رکھو. یہ اس کو کھلونا مت سمجھو کہ ہماری اولاد اس کو جو ہے اس سے دل بہلا لے گی. اور طلباء کرام بھی، اساتذہ کرام بھی ہوشیار رہے ہیں. طلباء کرام کے پاس بھی آج کل یہ اسمارٹ فون ہونے لگا ہے، انتہائی خرابی کی چیز ہے، انتہائی خرابی ہے. طلباء علم دین کے طالب علم کا کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں ہے اس سے، خواہ مخواہ کی جو ہے یہ شیطانی سوچ ہے کہ اس سے ہمیں آسانی ہوتی ہے، یہ دب سے واٹس ایپ آ جاتا ہے. پہلے زمانے میں دین واٹس ایپ سے پھیلا تھا، یہ انٹرنیٹ سے پھیلا تھا. پہلے دین زیادہ تھا، دینداری زیادہ تھی، کہ اب دینداری زیادہ ہے بتاؤ تو؟ پہلے تھی تو، پہلے تو یہ انٹرنیٹ نہیں تھا، پہلے تو ٹی وی نہیں تھا، پہلے تو کیبل نہیں تھا، پہلے تو واٹس ایپ نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا. تو دینداری سے کام ہے یا دین پھیلنے سے کام ہے؟ دینداری سے کام. تو دینداری کہاں ہے؟ یہ آلے خطرناک آلے ہیں، ان سے بہت بچ کے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. الہ العالمین، اب تک جو بھی غفلت ہم سے ہو گئی، اے اللہ ہم نے بہت وقت ضائع کیا، اللہ بہت آپ کو ناراض کیا، بہت گناہوں میں ملوث ہوئے. اے مالک کریم، آج تک ہم نے جتنا آپ کو ناراض کیا، اے مالک کریم جتنی حرام لذتیں ہم نے اٹھائی ہیں، اے اللہ ایک ایک ذرے سے آپ واقف ہیں. ہمارے قلب کی گہرائی تک آپ کا دست مبارک پہنچا ہوا ہے، آپ ہمارے قلب کی گہرائیوں سے بھی واقف ہیں. قلب میں جو غیر کے بت بسے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. ہم نے جو جو گناہ کیے، سری کیے یا علانیہ کیے، سب کے سب آپ جانتے ہیں. الہ العالمین، آج ہم ندامت سے اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا. ہمیں ندامت ہے، ہمیں شرم ہے کہ آپ ہمیں روٹی دیتے ہیں، آپ نے ہمیں زندگی دی، آپ نے ہمیں عزت دی، آپ نے ہمیں ماں باپ دیے، آپ نے ہمیں اولاد دی. جتنی نعمتیں ہیں اللہ، سب آپ ہی کی دی ہوئی ہیں، کوئی دوسرا دینے والا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے آپ کو ناراض کیا، پھر بھی ہم آپ کے فرما برداری نہیں اختیار کی. اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، مجھ سمیت، میرے گھر والوں سمیت. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اللہ معاف فرما دے. اللہ اپنی مہربانی سے معاف فرما دے، ہم کو پاک و صاف کر دے. ہمارے ماضی کے تمام داغ دبوں کو دھو ڈالیے، ہماری ستاری فرمائیے آج تک جیسے آپ نے ہماری ستاری فرمائی. اے اللہ ہماری ستاری فرماتے رہیے، آخر سانس تک بھی، قبر میں بھی، محشر میں بھی. اے اللہ ہماری ستاری فرمائیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، بالکل ہی معاف فرما دیجیے. اے اللہ بالکل ہی معاف فرما دیجیے. اور اے اللہ کوئی گناہ نہ چھوڑیے مگر بخش دیجیے. اور اے اللہ نہ صرف یہ کہ ہماری معافی فرما دیجیے، بلکہ گناہوں کی وجہ سے ہم نے جتنے نقصان اٹھائے ہیں، جتنے نقصانات ہوئے ہیں، اے اللہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اس کی تلافی بھی فرما دیجیے. الہ العالمین تلافی بھی فرما دیجیے. یا اللہ تلافی بھی فرما دیجیے. ہماری سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے. اللہ سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے. معاف فرما دیجیے. اے مالک کریم معاف فرما دیجیے. اے اللہ بندے تو آپ ہی کے ہیں، کسی اور کے تو نہیں ہیں. معاف کرنے کی قدرت بھی آپ ہی کو ہے، کسی اور کو تو نہیں ہے. اے اللہ آپ کے دربار میں یہ ہاتھ پھیلے ہیں، کسی غیر کے دربار میں نہیں ہے. اے کریم مالک، اے ارحم الراحمین، جس کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے، اے اللہ یہ دربار میں آپ کے ہاتھ پھیلے ہیں، ہمیں ضرور بے ضرور معاف فرما دیجئے. ہر ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے، چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، علانیہ کیا ہو، چھپ کر کیا ہو، اے اللہ جان کے کیا ہو، انجانے میں کیا ہو، اپنی مہربانی سے ہمارے لیے اور پوری امت کے ہر گناہ کو معاف فرما دے. اللہ رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرما، سکون عطا فرما، چین عطا فرما، برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما. اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے. اللہ اپنی آغوش رحمت میں لے لے. اے اللہ نافرمانی سے، معصیت سے، بے وفائی سے، اور اے اللہ ہر بے شرمی سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو وہ اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے. شرم و حیا عطا فرما دے. آج بعضے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو ننگا پھرانے میں فخر کرتے ہیں، بعضی اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھ کر فخر کرتی ہے. اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما، ہم سب کو شرم و حیا عطا فرما. کہیں شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ کرنے پر تلا ہوا ہے، کہیں بیوی شوہر کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، اس کو ستا رہی ہے اور اس کو بددینی پر مجبور کر رہی ہے، رشوتوں پر مجبور کر رہی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں شرم و حیا عطا فرما دے، ہمیں شرم کی حقیقت عطا فرما دے کہ ایک لمحہ بھی ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں۔ اے اللہ ہم اپنا ہمیں اپنا 100% وفادار بنا لے، اللہ اپنا 100% درباری بنا لے، اللہ اپنا درباری بنا لے، اپنا قرب عظیم ہم سب کو عطا فرما، اللہ اپنی ولایت صدیقیت ہم سب کو عطا فرما، مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، تمام متعلقین متعلقات کو، تمام مسلمین و مسلمات کو اے اللہ اللہ والا بنا لے۔ یا اللہ ہم سب کو جلد فرما لے، ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی جلد فرما لے، اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے۔ اے اللہ سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرما، 100% سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرما، ایک ایک سنت کو اے اللہ ایک ایک سنت پر ہمیں عامل بنا دے، ایک ایک سنت پر ہمیں کامل عامل بنا دے۔ اے اللہ علم دین کی دولت سے ہم سب کو نوازش فرما، اے اللہ علم دین سے نوازش فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، اللہ دنیا سے ہمیں بے رغبت کر دے، اپنی محبت کی چاٹ ہم کو لگا دے، اللہ دنیا سے جی اچاٹ کر دے، اپنی محبت کی چاٹ لگا دے، اللہ ہم سب کو اپنی محبت میں دیوانہ بنا لے اور دیوانہ گھر بھی بنا دے، جو ہمیں دیکھے وہ بھی آپ کا دیوانہ بن جائے، اے اللہ سارے عالم کو مجنو بنا دے، اپنی محبت میں مجنو بنا دے، اے اللہ سارے عالم میں اے اللہ دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ میرے مرشد کی تعلیمات کو عام فرما دے، اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، گھر گھر میرے مرشد کی تعلیمات، ہمارے اکابر کی تعلیمات پہنچا دے، اے اللہ گھر گھر کو روشن اور منور فرما دے، اے اللہ ہم سب کے قلوب میں اپنی محبت اور معرفت کے سمندر بھر دے، اور اے اللہ ہم سب کے دلوں سے تمام اخلاق رذیلہ، تکبر، عجب، حسد، بدگمانی، بدنگاہی اور جھوٹ اور غیبت اور جس قسم کے بھی باطنی امراض ہیں، اے اللہ ہمارے قلوب کو ہر ہر امراض سے اللہ شفا عطا فرما، ہر ہر مرض سے شفا عطا فرما، ہمارے دل میں اے اللہ ہمارے دل کو مثل آئینہ کر دے، اے اللہ مثل شفاف آئینے کے کر دے، جس میں گناہ کا کوئی وسوسہ بھی نہ ہو، کوئی خیال بھی نہ ہو، کوئی گزر نہ ہو، صرف اور صرف آپ کی محبت ہو، صرف اور صرف آپ ہی آپ ہوں، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، اور غیر سے بالکل تو ہی تو آئے نظر، دیکھوں جدھر، اے اللہ اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ ہم سب کو عطا فرما، الہ العالمین کسی کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، سب کے سب کو اپنی جلد فرما کر اپنی ولایت صدیقیت کی انتہا عطا فرمانے کا آج فیصلہ فرما دے، اے اللہ ابھی اسی وقت فیصلہ فرما لے، اے اللہ آپ کے ارادے کو تخلف محال ہے، آپ کے آپ جس چیز کا ارادہ کر لیں کائنات کی کوئی طاقت اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اے اللہ آپ کی مہربانی فرما دیجئے، ہم سب کو اپنا بنانے کا ارادہ فرما لیجئے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان، حلال اور بابرکت روزی عطا فرما، رزق کے دروازے کھول دے، گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، توبہ اور استغفار کی، سچی توبہ اور استغفار کی توفیق نصیب فرما، اور رزق کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، مشکلات سے خروج نصیب فرما، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، جن کی روزی میں تنگی ہے اللہ اس میں برکت دے دے، فراخی دے دے، کشادہ کر دے، اور جن بچوں کے رشتے نہیں آئے اے اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے، بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد عطا فرما، صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، اور اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کو بھی سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار، اور اپنے والدین کی اور بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بڑوں کا ادب نصیب فرما دے، اللہ جو مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے، اے اللہ غیر سے ان کو قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے اور ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے، جو پریشان حال ہیں جس قسم کی پریشانی ہو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو، کسی ماں کو، اے اللہ کسی ہماری بیٹی کو، جو پریشانی ہو اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ تمام تر آسانیاں عطا فرما، برکتوں کا نزول فرما، رحمتوں کا نزول فرما، اللہ ہمارے ملک سے سود کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما، رشوتوں کا خاتمہ فرما، ظلم اور زبردستی اور ناانصافی کا خاتمہ فرما، عدل و انصاف، امن اور چین کی فضا عطا فرما، برکتوں والی فضا عطا فرما، اے اللہ ہم تمام مومنوں میں مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارہ پیدا فرما، آپس میں خوب اتفاق نصیب فرما، آپس میں ایک کر دے، تعصب کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ تعصب کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ تعصب کے ذرے ذرے کا خاتمہ فرما دے، ہر قوم کو اللہ ایک مسلم قوم بنا دے، اے اللہ اتفاق اور برکت عطا فرما دے، آپس میں خوب اتحاد نصیب فرما دے، ایک دوسرے کا حلیف بنا دے، آج ہم فریق بنے ہوئے ہیں، حریف بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کو سنت اور شریعت کے پلیٹ فارم پر بالکل اتفاق اور اتحاد نصیب فرما دے، اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، الہ العالمین ہمارے علماء کرام، ہمارے اولیاء کرام اور ہمارے مدارس اور ہمارے قرآن پاک کے مدارس اور تمام تبلیغی اداروں اور تمام تبلیغی جماعت اور تمام جو دینی ادارے ہیں جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے، اے اللہ سب کی مدد و نصرت فرما، اور شرور اور فتنوں سے حفاظت فرما، حاسدین سے حفاظت فرما، سازشیوں سے حفاظت فرما، اور اے اللہ ان کی غیب سے مدد و نصرت فرما، اے اللہ ان کی مدد کرنے کی، مال والوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ سعادت سب کو نصیب فرما، ہر مسلمان کو نصیب فرما، اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کے بہت بہت درجات بلند فرما، ان کی آل و اولاد اور اہل و عیال گھر والے اور تمام احباب و خدام کرام کو اے اللہ صاحب اقوا نسبت بنا، ہر غم سے پریشانی سے تشویش سے حفاظت فرما، عزت و شرف نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. یہ مسجد آپ کے محلے کی مسجد ہے، یہاں پر ظاہر ہے جو بھی مسجد ہے یا دینی ادارہ ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہاں پر اخراجات ہوتے ہیں، بجلی کے خرچے ہیں، پانی کا انتظام ہے، دسیوں خرچے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ فرما دے تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، جس سے جو ہو سکے یہاں پر جو ہے مسجد کے انتظام میں، مدرسے کے انتظام میں اور جتنے دینی مدارس اپنے اپنے محلے کے ہیں سب وہاں اس میں خوب تعاون کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.